نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين يا رب العالمين. آج ہم نے غزوہ طائف سے کرنا انشاء اللہ تعالی. کہاں پہ؟ مشرقین کا تعاقب. اچھا یہاں سے کرنا ہے. اس سے پہلے ہم غزوہ حنین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. کیا آپ لوگوں کو یاد ہے اس غزوے کے بارے میں؟ فتح ہونے کے بعد، فتح مکہ کے بعد سب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟
تیاری کر رہی
ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مسلمان
انہوں نے ایک جاسوس کو بھیجا تھا
رائٹ. مسلمانوں نے ایک چیز جو یہاں پہ کی تھی، جو بہت بڑی وجہ بنی ان کی، کہہ لیں جو وقتی شکست تھی، کیا چیز تھی جو راستے میں پیش آئی تھی؟ ایک دو واقعات تھے جو بہت سگنیفیکینٹ ہیں جو راستے میں پیش آئے تھے. جی اگر وائس لائیو براڈ کاسٹ پہ صحیح نہیں ہے تو آپ لوگ کانفرنس کال جوائن کر لیجئے پلیز. ایک تو بہت بڑی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ ٹائم، کہ مسلمانوں کو فرسٹ ٹائم اپنی تعداد کا زوم ہو گیا تھا کہ ہم بہت زیادہ ہیں. یہ چیز جو ہے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے ڈاؤن فال کا باعث بنتی ہے. جس دن بھی اس کو یہ ہو جائے کہ مجھے میری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم بہت زیادہ ہیں، تو کچھ نہیں ہوگا. یا ہمارے پاس بہت علم ہے، یا ہمارے پاس بڑی قابلیت ہے، یا ہم بڑے اسکلڈ ہیں. جس دن انسان اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتا ہے، اس دن اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ بہت زیادہ اس چیز کو آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ بچے بھی بہت زیادہ کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف. یا کہ ہمارے دین کے اندر یہ چیز نہیں ہے، پراؤڈ آف مائی سیلف کوئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ مسلمان کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتا اور کہتا ہے جو کامیابی مجھے ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، میرے اپنے اندر تو کوئی قابلیت نہیں تھی. اس لیے کہ انسان کے پاس کتنی بھی قابلیت ہو، اب یہاں پہ دیکھیں، اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں تھی جتنی غزوہ حنین میں تھی. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کیا ہوا، جس وقت مسلمان اس ویلی میں انٹر ہوئے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی تھی. جب اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے ٹرک کیا تھا ایسے کہ چھوٹا سا لشکر پہلے سامنے رکھا، جب مسلمان اس سے لڑے اور ان کو لگا کہ یہ، میں نے دو تین آپ کو واقعات بتائے تھے کہ جو تین اس کے بارے میں باتیں آتی ہیں، وہ پیچھے مڑ کے گئے ہیں دشمن اور یہ مال غنیمت اٹھانے لگے، سب انٹر ہو گئے، ان کے سارے تیر اندازوں نے پہاڑوں کے اوپر سے تیر اندازی شروع کر دی، وہ اس میں بہت ماہر تھے. اور اس وقت پھر ایک بھگڑ مچ گئی اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے خچر پر سوار تھے اور وہیں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں بھاگے، اس سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی وقت آتا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم مطلب کچھ ہماری طرف آ رہا ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے تھے اتنے زیادہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور آگے جا رہے تھے. اس وقت کون کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟
ان کا کزن جو
ابو سفیان بن حارث، جو کہ دیکھیں ان کا ٹیسٹ ہو گیا ابھی، وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور اس وقت لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسے لوگ پکے بھی مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ہم بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کون تھے جنہوں نے آواز دی تھی، بہت بلند آواز والے؟ چچا حضرت عباس، ٹھیک ہے، حضرت عباس ان کے چچا جو تھے، انہوں نے بلند آواز سے پکارا تھا کہ مسلمانوں واپس آ جاؤ، کہاں ہیں بیعت رضوان والے نا. سب سے پہلے ان کو پکارا گیا تھا، اس لیے کہ تم لوگوں نے تو بیعت لی ہوئی ہے موت کے اوپر، تو اب کدھر جا رہے ہو؟ تو مسلمان پلٹے یا نہیں پلٹے؟ اس کے بعد پلٹے مسلمان، واپس آ گئے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پلٹنا انسان کا بہت پسند ہے. جب انسان غلطی کرتا ہے اور اس کے بعد پلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد بھیجتا ہے. دیکھیے مدد پہلے بھی تو آ سکتی تھی، فرشتے پہلے بھی اتر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دیتا، لیکن مدد تب آئی جب مسلمان واپس پلٹے. مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کبھی اپنی تعداد کا زوم نہ کرنا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. کبھی بھی اپنی کوئی بھی آپ کی قابلیت ہے, کوئی بھی آپ اس کا بہت زوم نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں اپنی کسی کوکنگ پہ, کوئی اپنی ڈش پہ بڑا وہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں آج ہم تو اتنی اچھی بناتے ہیں نا کہ بس اسی دن بگڑ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے پھر ہمیں, وہ کسی کی نظر نہیں ہوتی یا کسی کا حسد نہیں ہوتا ہمارے ساتھ, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, سب کرنے والا میں ہوں. اگر میں تمہارے ہاتھ کے اندر لذت ڈال دیتا ہوں تو اس دن چیز ٹھیک ہو جاتی, اگر میں وہ اٹھا لوں تو اسی دن وہ چیز خراب ہو جاتی. تو ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھیں کتنے سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ ہی کی طاقت ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے یہ سیکھنے کا بہت بڑا میسج ہے, ہم اپنی زندگی سے ایسی باتیں نکال دیں جس کے اندر ایسی کوئی بات ہو. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ درخت جس کے بارے میں ایک صحابی نے یہ فرما دیا تھا کہ ہمیں بھی ایسا بنا دے, رائٹ, ہمیں ہمارے لیے بھی ایسا کر دیں. تو میں نے آپ کو اس کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ گڈ لک کے لیے یا اس کے لیے کوئی چیز مسلمان نہیں کہہ سکتا ایسی کسی چیز کو بھی کہ یہ, تو یہ راستے میں جاتے ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمان جب دوبارہ واپس پلٹے تھے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اتارے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد بھی آئی تھی, اور پھر وہ مسلمان فتح یاب ہوئے. اور کفار کا کیا بنا تھا پھر, وہ اپنے مال مویشی عورتیں بچے, اب وہ پتہ ہے نا عورتیں اور بچے بھی وہ ساتھ لائے ہوئے تھے, وہ سب چھوڑ کے بھاگ نکلے. اور وہی بات جو ان کے بڑے ایک بزرگ جو تھا دورید نے کہی تھی وہی بات سچ ہو گئی پھر. تو اب ہم دیکھتے ہیں مشرکین کا تعاقب, پیج نمبر 315 میری بک میں, آپ لوگ دیکھ لیں غزوہ حنین کے انڈر یہ آتا ہے. مشرکین بھاگے تو تین گروہوں میں بٹ گئے, سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا. اب وہ پتا ہے ثقیف جو تھے وہ طائف سے ہی آئے تھے, سب سے بڑا تو وہیں سے لوگ اس لشکر میں موجود تھے. دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی. آپ کو میں نے بتائی تھی یہ واقعہ, میں سنا چکی ہوں, اب اس کو صرف ہم پڑھیں گے کہ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشری کے چچا ابو عامر اشری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا یا نہیں بتایا تھا, یہ ہوا تھا یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی تھی, یہ بات ہوئی تھی؟ آپ لوگ بتائیں جو آن لائن ہے, یہاں والوں کو تو نہیں یاد ہے. ہوئی تھی, اچھا انہوں نے کہا کہ ہوئی تھی یہ بات, تو اب آپ لوگ پچھلی ریکارڈنگ جا کے سن لیں. اچھا تو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا, انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارا مال غنیمت, سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا. اچھا میرے خیال لائیو براڈ کاسٹ والے بھی اتنے لوسٹ ہیں جتنے کہ بتائیے, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں بتائیے کوئی نہیں, خیر اگر نہیں بتائی ہوگی پھر میں نیکسٹ ٹائم بتا دوں گی, کیونکہ ابھی کچھ لوگ کنفیوز ہیں. تو آپ لوگ جا کے پھر سن لیجئے گا اس کی ریکارڈنگ. اچھا ابو موسیٰ اشعری کب آ کے مسلمان ہوئے تھے, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب آ کے ملے تھے؟ یہ خیبر میں. اور اشری قبیلہ جو تھا یہ, یعنی ہاں جی, اور ان کے چچا ابو عامر اشری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. انہوں نے دشمن کو یعنی پراگندہ کر دیا, یعنی ان کو ڈسپرس کر دیا, اور سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا. البتہ خود ابو عامر اشری مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشری نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابو عامر اشری شہید ہوتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دینا کہ میرے لیے دعا کریں, اور پھر حضرت موسیٰ اشری نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعا ان کے لیے کی تھی. وہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بتایا اور کچھ کہہ رہے ہیں بتایا, اسی سے پتہ چلتا ہے کلاس کتنی اٹینٹیو رہتی ہے نا. آپ لوگ سب جا کے ایک دفعہ سنیں اور دوبارہ, اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں. ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دریت بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا. اب تو پتہ ہے دریت بن سما کون تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ یہ بچوں کو اور عورتوں کو کیوں لے آئے ہو. تو یہ واز اوور 100 years آف ایج, اتنا یعنی بزرگ تھا اور نابینا ہو چکا تھا. تو اس کو وہ آوازیں آئی تھی تو اس نے کہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا جس کی کل تعداد یہ تھی. اب یہ اس سے پتا چلتا ہے, آپ کو یہ فگرز دیکھ کے معلوم ہوگا کہ جتنا مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوا تھا اتنا کبھی آج تک نہیں ہوا. سو اٹ واز اے بگ تھنگ, بہت بڑی وکٹری تھی مسلمانوں کے لیے کہ اونٹ تقریباً 24,000 تھے, 24,000 اونٹ. اور اونٹ ہونا آپ سوچیں کہ اس زمانے میں ایسے تھا جیسے کہ ایک اونٹ بھی کسی پاس ہوتا تھا نا, جیسے ایک گاڑی ہو گئی, سمجھ آئے کہ آپ جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے اس کو ایک مطلب مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس تو سمجھتے ہی ہیں نا جس کے پاس گاڑی ہو, باقی اس کے جو جس کے پاس نہیں ہوگی آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس موٹر بائک ہے یا کچھ ہے, وہ تھوڑا مڈل کلاس اور اس طرح. تو آج کے وقت میں جیسے گاڑی کا ہے نا اس طرح سے سمجھ لیں اونٹ تھے اس وقت. اور اونٹ 24,000 اونٹ, پھر بکریاں 40,000, پھر چاندی 4,000 اوکیا یعنی 1,60,000 درہم, اور ایک درہم تقریباً 4 grams کا ہوتا ہے, تو مطلب کئی کلو کے لحاظ سے چاندی تھی. عورتیں اور بچے 6,000, تو یہ تو غلام اور لونڈیاں وہ بنائی جائیں گے نا, تو ان کے بھی مالیت ہوتی تھی, یہ بھی ایسے ہی نہیں ہوتے تھے, یہ بھی یعنی مال تھا سمجھا جاتا. جی بیچ رہے یا خود غلام لونڈیاں بنا لیتے تھے تو ان سے کام لیتے تھے, وہ بھی تو ان کے لیے ایک مالیت یعنی ایک وہ تھی نا. ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری کو ان کا نگران مقرر فرمایا. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جیرانہ میں یہ سارا مال جمع کیا گیا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جب وہاں سے بھاگے ہیں تو اپنے مال مویشی عورتیں بچے سب چھوڑ کے بھاگ گئے, اور جس کا جس طرف منہ تھا اس طرف کو چلا گیا. یعنی کس کس طرف کو گئے تھے, طائف کی طرف, نخلا کی طرف, اور اوتاس. اوتاس میں تو میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا جو حضرت موسیٰ اشعری کا تھا, اس طرح نخلا میں اس کو دریب بن سما کو پکڑا, اور اب رہ گیا طائف. اب طائف کی میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ طائف بڑا خوبصورت زرخیز بہت گرین علاقہ تھا, وہاں پہ مطلب چشمے وغیرہ بھی تھے, وہاں پہ ندیاں بہتی تھیں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویکیشن ہوم کی طرح لوگ اس کو بھی یوز کرتے تھے جو قریش تھے. اور یہ قریش مکہ کے ساتھ بڑی مقابلے بازیاں کرتے تھے کہ مطلب کہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے, لیکن ان کے پاس ظاہر ہے کعبہ تو نہیں تھا, تو اس لیے ان سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کریں وہ واقعہ, طائف گئے تھے رائٹ, تو یہ بہت خوبصورت ایک علاقہ تھا. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ طائف میں جا کے اب چھپ گئے یعنی طائف چلے گئے. طائف کی ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ طائف کا جو شہر تھا اس کے گرد انہوں نے ہاں فورٹ بنایا تھا, یعنی بہت فصیلیں جس کو کہتے ہیں بڑی بڑی دیواریں پہلے بناتے تھے شہر کے گرد, تو وہ فصیل بنائی بھی تھی. یعنی ایزی نہیں تھا اس شہر کو فتح کرنا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جا کے اندر چھپ گئے. اور ان کی یہ بات ایک اور تھی کہ یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے جبکہ مسلمانوں کے ساتھ, تو انہوں نے ایک سال کا اپنا راشن پانی جمع کیا ہوا تھا اپنے اس کے اندر. ان کے پاس پلانٹیشن بھی بہت تھی, باغات بھی تھے اندر, پانی بھی انف تھا, تو ایک سال کا انہوں نے پوری خوراک اور ایوری تھنگ اپنی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. دوسرے ان کی یہ بات تھی کہ یہ لوگ جنگ میں بھی بڑے ماہر تھے. ان کے پاس چونکہ یہ پلس پوائنٹ تھا کہ یہ ان کے پاس دیوار تھی, تو دیوار کے اوپر سے ایک تو یہ بڑے اچھے تیر انداز تھے, میں نے بتایا تیر اندازی کرتے تھے, دوسرے یہ تیل کو گرم تیل کو کھولتے ہوئے تیل کو اوپر سے پھینک دیتے تھے, ایسے کرتے تھے کہ یعنی لوگوں کو دشمن اگر کوئی حملہ کرے تو ان کو بھگانے کے لیے. تو یہ ایزی چیز نہیں تھی کہ یہاں پہ مسلمان ان کو اس جگہ کو فتح کریں. اب یہ غزوہ طائف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, یا آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محاصرہ طائف, محاصرہ کیا تھا اس کو یعنی اس کو گھیر لیا تھا اس شہر کو. اور اسی وجہ سے بعض علماء اس کو ایک ہی مہم کہتے ہیں کہ حنین کے ہی سفر میں آ گیا نا آگے طائف کا بھی, تو ایک سمجھتے ہیں اس کو, بعض اس کو دو کہتے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ پڑھیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کتنے غزوات میں حصہ لیا, تو وہ پتہ ہے ڈفرنٹ ڈفرنٹ کہتے ہیں, وہ ڈفرنس کیوں ہے, کوئی اس کو ٹو کاؤنٹ کر لے گا, کوئی ون کاؤنٹ کرے گا کہ بھئی سفر تو ایک ہی تھا, وہیں سے پھر آگے چلے گئے, واپس تو نہیں گئے. آپ یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ میں سارا مال غنیمت جمع کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا, ابھی وہ تقسیم نہیں ہوا اور آگے اب طائف کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
غزوہ طائف یا محاصرہ طائف، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا. مالک بن عوف نصری کون تھا؟ اس کے لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1000 مجاہدین کی فوج دے کر طائف روانہ کیا، پھر خود تشریف لے گئے باقی صحابہ کے ساتھ. تو اب یہ یہاں پہنچے ہیں اور مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا. یہ کون بندہ تھا مالک بن عوف؟ جو جب کلاس ہو تو پچھلی کلاس کو ضرور آپ دیکھ کے آیا کریں، آن لائن والے لوگ بتائیں. کوئی نام یہ سنا سنا لگ رہا ہے یا بالکل نہیں سنا؟
مالک بن عوف سنا ہے.
چلیں مالک بن عوف ہی بتا دیں. کوئی اور نہیں؟ ہاں جی آن لائن والے بتائیں. مالک بن عوف ابھی تو پڑھا ہے. مالک بن عوف یہی تو لیڈر تھا جو آپ ابھی یہ حوازن اور ثقیف جو حنین پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی نے تو کہا تھا کہ میں عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ جو ہے نا اگر بھاگ جائیں، مطلب بھاگنے کا کوئی وقت آئے تو یہ عورتیں اور بچے ساتھ ہوں گے تو کوئی بھاگے گا نہیں پیچھے. یہی تو ان کا کمانڈر ان چیف تھا بھائی،
جو یانگ تھا.
ہاں اتنی اس کی باتیں تو بتائی تھی. تو اس کا قلعہ تھا،
وہ آلریڈی پہنچ گیا بھاگ کے سب سے پہلے.
ہاں جی وہ بھی کیونکہ وہ ثقیف کا ہی تھا نا، تو وہ بھی چلا گیا. وہ بھی چلا گیا، وہ اس کے سارے مطلب جو جہاں جس کا منہ ہوا وہ وہاں کو بھاگا، اور ظاہر ہے وہ اپنے گھر کی طرف ہی بھاگیں گے، اور اپنے جو ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہم سیف ہیں تو وہ وہاں کو بھاگیں گے. تو وہ ادھر کو چلا گیا، اور راستے میں اس کا قلعہ ایک آتا تھا تو اس کو ڈھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہذا اس کا محاصرہ کر لیا. اب اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کو مطلب محاصرہ سیج کہہ سکتے ہیں. پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا. کیا تھا ان کو؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس پلس پوائنٹ کیا تھا کہ وہ قلعے کے اوپر تھے، وہ باہر تو نکل نہیں رہے، وہ وہاں سے تیروں کی بارش کر رہے ہیں. اب جب تیروں کی بارش ہوئی تو اس وقت پھر مسلمان بہت سارے اس میں زخمی ہو گئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے پھر اپنا مقام یا اپنا کیمپ جس کو کہیں گے ہٹا کر، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دور کیمپ کیا تھا، لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے. پھر جب تھوڑی دور جا کے جہاں پہ کیمپ کیا وہ آج مسجد ابن عباس ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس عمر ابن عباس جو تھے وہ ان کی قبر وہیں پر ہے، اس لیے وہ مسجد آج بھی وہاں ہے. لیکن اگر آج آپ جائیں گے تو طائف شہر کے بیچ میں ہے وہ مسجد. پہلے اس زمانے میں تو یہ جگہ طائف سے باہر تھی نا، تو اب اتنی آبادی ظاہرہ بڑھتی گئی کہ طائف کے بیچ میں آ گئی ہے یہ مسجد، تو یہ بہت بڑی مسجد ہے وہاں پر. جی مسجد ابن عباس. اتنی زیادہ انہوں نے تیر اندازی کی تھی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 مسلمان شہید ہو گئے اور ان کی تیر اندازی کی وجہ سے. مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا. آپ سمجھ آئی نا کہ وہ تو نکل ہی نہیں رہے تھے قلعے سے، اب وہ مبارزت دے رہے ہیں لیکن وہ باہر ہی نہیں آ رہے. لیکن جنگ تو تب ہو نا جب کوئی مقابلہ ہو دشمن کے ساتھ، تو مقابلے کے لیے تو وہ نکلتے ہی نہیں تھے. ان پر منجنیق نصب کی گئی لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی. مسلمان جانبازوں کا ایک گروہ 2 دبابوں ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گئے، دیوار میں نقب نہ لگا سکے، یعنی دیوار میں سوراخ کرنا چاہتے تھے نا، تو وہ نہیں ان کے اس پہ کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو کیا انہوں نے کیا تھا، قلعے کی دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے پہلے تو گولے پھینکے انہوں نے، اس سے بھی نہ کام چلا. پھر دبابا جس کو آج ٹینک کہہ سکتے ہیں، یہ دبابا لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر سا ہوتا تھا، جیسے سمجھ لیں، اس کے اندر گھس جاتے تھے اور آگ لگانے کے لیے قلعے کی دیوار کے پاس جاتے تھے. تو اب کیا ہوا، اس سے تیر تو رک گئے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک اس کے اندر تھے، شیلڈ ہو گئی ان کی چاروں طرف سے، لیکن انہوں نے جب اوپر سے تیل پھینکا تو وہ اس کے اندر سے اس میں چلا گیا، اور جب وہ نکل کے اس میں سے بھاگے تو اوپر سے تیر آ گئے. تو اس میں شہادتیں ہوئی، نہیں وہ تو اس سے پہلے بھی ہو گئے نا جب تیر اندازی ہو رہی تھی، اب اس کے بعد پھر اور. تو مسلمانوں نے جو کوشش کی لیکن کچھ بھی کارگر نہیں ہو رہا تھا. اب اس کے بعد پھر ایک اور حربہ استعمال کیا گیا، اور وہ ایکسٹریم سچویشنز میں صرف استعمال کرنا جائز ہے. اچھا اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے دو صحابہ، عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ جو تھے، یہ دو صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں جب طائف آنے سے پہلے بھیج دیا تھا ایک قبیلے کی طرف کہ ان سے سیکھ کے آئیں کہ کیسے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ کیسے یہ بنائی جاتی ہیں، قلعے کی دیواروں کو یا ایسی فصیلوں کو کیسے اس میں سوراخ کیا جاتا ہے، تو وہ یہ سیکھ کے آئے تھے. اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ چیز نہیں آتی تھی. اس سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ اچھا اب جس قبیلے کی طرف گئے کوئی مسلمان قبیلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. ہم اس کا مطلب ہے کہ علم سیکھ سکتے، آپ چاہے کسی غیر مسلم سے ہی سیکھنا پڑے، لیکن علم جس سے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، اس علم کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ کہنا نہیں ہم صرف مسلمانوں سے ہی سیکھیں گے اور کسی سے نہیں سیکھیں گے، یہ کوئی ایسی کوئی اسلامک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جب ایسا ہوا تو اب جو ایکسٹریم میجر مسلمانوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے. اب کیا، جو انگور ان کے ہاں انگور بھی بہت ہوتا تھا، یہ مطلب ایک بہت دیکھیں ایک ڈیلیکسی ان کے پاس تھی، تو جو ان کے درخت تھے باہر شہر سے فصیل سے باہر، مسلمانوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دی، جیسے ان کو بتانے کے لیے کہ چلو ابھی نکلیں یہ اس کے لیے. لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا، انہوں نے وہاں سے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اور آپ کو قرابت کا واسطہ ہے باہر، لیکن پھر بھی نہیں نکلے. اچھا ان کو بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ جلا دیے وہ درخت نا، اور وہ جلانے سے ان کو کیا، یعنی کاٹے بھی اگر ہوں گے تو ان کو کیا نقصان ہے، کہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی محنت کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ سالہ سال کی محنت ہوتی ہے، کوئی ایک دن میں تو آ کے وہ اگا نہیں سکیں گے. تو ان کو وہاں سے اتنی تکلیف ہوئی کہ ہماری تو ساری یہ اتنے سالوں کی محنت، کھڑے درخت اور یہ بیلیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے وہیں سے دہائیاں دینی شروع کر دی. اچھا اب آپ صرف اس جگہ پہ میں آپ کو کہوں گی، اپنے آپ کو رکھ کے سوچیے کہ کسی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ایک دشمن ہے کفار کے ساتھ، اور بڑی لیجیٹیمیٹ وہ ہے، اور اس کے اندر وہ واسطہ دے رہے ہیں، تو کیا آپ ان کی بات سنیں گے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، آگے نہیں میں بات پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع فرما دیا کہ نہیں تم کرو، کیونکہ وہ قرابت کا واسطہ دے رہے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اور یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کا پاسٹ بہت اچھا انہوں نے کچھ کیا ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد نہیں بتایا تھا، طائف بتایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وہ ایسے اوباش انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے تھے جو آپ کے پیروں کا ٹارگٹ کر کر کے مارے تھے. انہوں کو پتا تھا ان کو قتل تو کرنا نہیں ہے، اگر قتل کیا تو ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی. پیروں کا ٹارگٹ کرتے تھے کہ ان سے چلا بھی نہ جا سکے، کہ اتنے لہو لہان ہو گئے تھے پیر کہ جوتے چپک گئے تھے پیروں کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. لیکن جب انہوں نے ایسا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مت کاٹو. اللہ اکبر. اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ پتہ چلتا ہے کردار اور اخلاق کے، آپ کا اخلاق کیسا تھا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا. اچھا اب یہ چیزیں نا چونکہ یہاں پہ صرف ایک ایک لائن میں ہیں, آپ ان کو نمبرز لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون کون سے ایونٹس ہوئے تھے. جی جیسے اب آپ کو پتا چلا کہ مسلمانوں نے یہاں پہ منجنیق نصب کی اور پھر مسلمانوں نے اور ایسے ہتھیار یوز کیے جیسے دبابہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, تو دو دبابوں کے درمیان کے اندر گھس کے انہوں نے نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک وہ پہنچے ہیں. تو کیا کیا ایونٹس ہوئے؟ نمبر ون یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے نئے ہتھیار یوز کیے جو پہلے نہیں کبھی کیے تھے. نمبر ٹو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ انگور اور کھجور کے درخت کاٹنے کا کہا تو انہوں نے واسطہ دیا اور اس پہ رک گئے. یہ نمبر ٹو ایک ایونٹ آپ کو یہاں پہ پتا چلتا ہے. پھر تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے, ایک اور چیز, ایک اور سٹریٹیجی جو مسلمانوں نے اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منادی نے اعلان کیا جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے. اگر آپ کا کوئی بھی غلام ہے اگر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے لیے یہی آزادی ہے, اس کو آزادی مل جائے گی. اس کو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے جو غلام تھے وہ تو نسل در نسل غلام رہتے تھے, وہ اس میں سے کبھی نکل نہیں پاتے تھے انلیس کوئی کتابت کرے, اس کی پرائس اپنی پے کرے اور وہ سب ہو, ادروائز ایسا اٹ واز ناٹ ایزی. نمبر ٹو اعلان یہاں پہ شاید نہیں ہے وہ بات. نمبر ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کوئی بھی آزاد آدمی اگر آ جائے گا ہمارے پاس تو اس کو امان ہے, اگر غلام آئے گا تو اس کے لیے آزادی ہے, اگر آزاد آ جائے گا تو اس کو ہماری طرف سے پروٹیکشن ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کیا تو یہ بھی ایک ٹیکٹک تھی. اب یہ دیکھیں کہ غلاموں کو اپنی آزادی پانے کا ایک موقع مل گیا. اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے. دیکھیں اب یہ بھی دشمن کو توڑنے کی ایک وہ تھی جنگی اسٹریٹجی. انہی میں ابو بکرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غلام تھے وہاں پہ. اچھا اب بعض دفعہ حدیث کی کتابوں میں آپ ابو بکرہ کا نام پڑھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ابو بکر صدیق کا, شاید وہ انہوں نے غلط لکھ دیا ہے, ہا لگا دیا, لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق الگ ہیں اور ابو بکرہ الگ ہیں. اور وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے جس کے ذریعے راڈ سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آ گئے. وہ ایک چرخی سی ہوتی ہے نا جیسے ویل سا ہوتا ہے, اس سے نیچے آ گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی بھی ان کی کنیت ابو بکرہ, اس لیے کہ عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں. غلاموں کا یہ فرار قلعہ والوں کے لیے جان کا تھا, اس لیے کہ وہ ان کو یہ بھی تھا کہ ہمارے غلام چلے گئے, ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. دوسرے یہ کہ غلام اندر کی تو ساری سیکرٹس جانتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور سب کچھ کیا ہے, تو یہ تو ہمیں مطلب ہمارے غلام ہی ہمارے ہاتھوں سے گئے, یہ بھی تو ایک مال تھا نا. اور اس کو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں, جسٹ ان شارٹ, یہاں پہ تو نہیں ہے یہ بات کہ یہ جو طائف والے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جب یہ مسلمان ہوئے تھے بعد میں تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ وہ جو ہمارے غلام اس وقت بھاگے تھے نا ہم سے, وہ ہمیں واپس کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر آزاد کیے گئے. اچھا تو ایک یہ کون, وہ اپنے غلاموں کو تو پہچانتے تھے مگر اب وہ آزاد ہو گئے, اب تھوڑی ان کے وہ ان کو وہ لے سکتے ہیں, اب یہ تو آزادی ان کی ہو گئی. تو اب یہ آپ کے کون سا پوائنٹ ہی ہو گیا, تھرڈ پوائنٹ ہو گیا کہ یہ بھی بات ہوئی تھی وہاں پہ کہ اس طرح سے یہ ایونٹ ہوا وہاں پہ. اب دیکھیں محاصرہ جاری ہے, محاصرہ پہلے قریب تھا قلعے کے, اس کے بعد اٹھا کے دور کرا گیا, وہاں پہ پڑاؤ ڈالا گیا یا کیمپ کیا گیا, اور یہیں پہ مسلمان دن گزرتے جا رہے ہیں اور مسلمان یہیں پہ ہیں, اور جب بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں ایون جو لیٹسٹ اس وقت کے مطلب طریقے تھے اس کے مطابق بھی تو ان کی کوشش مطلب کامیاب نہیں ہو رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی ہیں جن کے تھرو کسی طرح کامیابی مل سکے. محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا, چنانچہ محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے پورا ایک مہینہ گزر گیا. بعض روایت میں 20 دن آتا ہے, بعض میں 13 دن بھی آتا ہے, بعض میں 40 دن آتا ہے, واللہ عالم. مگر یعنی کافی دن گزر گئے تھے کہ مسلمان وہیں پہ ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے, اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے, اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یعنی اب یہ ایک وہ لومڑی کی طرح ہے, وہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اندر یعنی ایک اپنی آپ کو پروٹیکشن میں का ले लिया है उन्होंने, अब आप अगर आप मुहासरा किए रखेंगे तो ठीक है, फिर आप उनको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आप उनको छोड़ भी देते हैं तो ये आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते आप, यानी उनको इतना पता चल गया, वो अगर इतने वो होते तो वो अभी निकल के आते और लड़ते। कोई इसकी वजह होगी वल्लाहु आलम, मैंने इसकी रिसर्च नहीं की, मगर मैं इसको चेक करूंगी। नहीं, नौफल बिन मुआविया देली। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का ऐलान फरमाया। बाज लोगों ने गुजारिश की कि आप इन पर बदुआ। अच्छा, ये भी बात को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर। ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का ऐलान फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने ये बात रखी कि फिर मेरा ख्याल है कि हमें वापस चलना चाहिए, ऐसे ही मतलब वी आर वेस्टिंग आवर टाइम है। तो वो जो नौजवान कुछ सहाबा थे वो कहने लगे कि वो तो नहीं हमने जाना, क्योंकि देखिए हम तो हम मतलब है कि यहां तक आ गए। अब उनके जहन में क्या चल रहा है कि मक्का फता हुआ, हुनैन में हमने, अब इनको हम छोड़ के चले जाएं, हमने नहीं जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। फिर अगले दिन फिर से एक कोशिश हुई किले की तरफ जाने की, लेकिन उसमें फिर मुसलमानों को नुकसान हुआ। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से सहाबा को फरमाया कि अब हम चलते हैं वापस। तो वो इतने खुश हुए और खुश होकर उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये ठीक है, और वो वापस चल पड़े। इससे आपको क्या पता चलता है, क्या समझ आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फोर्स नहीं किया और बात भी रख ली, और क्या
समझ डिसाइड कर लिया कि खुद ही जानेंगे तो
फिर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये यही लीडरशिप की क्वालिटी है, हाँ हाँ। और बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुद दिखा दिया कि देखो जो तुम्हारी तमन्ना थी पूरी हो गई ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है कि कभी भी इंसान इतना फोर्स ना कर दे लोगों को, बल्कि उनकी राय का आपने एहतराम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि बनना कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो राय रखी, लेकिन जिस वक्त उन्होंने नहीं मानी तो आपने उनको ट्राई करने दिया कि ठीक है जाके ट्राई करो। उसके बाद इसी तरह हमारे साथ बाज दफा बच्चों के साथ होता है कि आप देखते हैं बच्चों को कोई बात कहते हैं वो नहीं मानते, सोचते हैं कि पता नहीं हम करेंगे तो क्या, फिर आप उनको वो एडवेंचर करने देते हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा था। खैबर में आपने देखा था कि हर कोई खुद ही निकल निकल के आ रहा था, और वो तो नहीं ऐसा था कि थोड़ी जंग तो हुई थी, मतलब ऐसी फुल फ्लेज नहीं हुई थी मगर थोड़ी जंग तो हुई थी। वो लोग तो खुद ही शिकस्त खा जाते थे ना, उनके अंदर इतना रोब पड़ गया था, ये तो खोल ही नहीं रहे दरवाजा, ये तो खोल ही नहीं रहे दरवाजा बिल्कुल।
तो
जी
इतने सारे
किले नहीं है ना, वन है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उनका खैबर वालों के ऊपर अचानक हमला हुआ था, आपको बताया था ना, बिल्कुल अचानक, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तो वो तो फिर एक किले से भागते थे दूसरे में चले गए, दूसरे से भागते तीसरे में चले गए, मिलके भी नहीं उन्होंने किया और ना ही उनकी कोई तैयारी थी। इन्होंने तो एक साल का राशन रख के अपने आप को तैयार किया था कि अब आप कितनी देर बैठेंगे बाहर, ठीक है, और वो उतना खोल रहे हैं और उनके वो इस तरह की टैक्टिक्स भी अपना रहे हैं। तो आप इस जी एग्जैक्टली मैं इसी की जज़ाकअल्लाह खैरन इसी की तरफ आ रही थी कि देखिए बाज दफा हम अपने से बड़ों की बात को ना, बुजुर्गों की बात को हम सोचते हैं कि ना क्या पता नहीं, हम अपने जोश जज्बात के अंदर, और नहीं नहीं जिस वक्त करने का टाइम यानी अब बातें करने का टाइम होता है तो उस वक्त हम इतने बड़े बड़े दावे कर लेते हैं कि नहीं मैं तो सर के बल भी आऊंगी, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो, लेकिन जिस वक्त काम करने का वक्त आता है उस वक्त हमारी सारी वो मतलब जोश ठंडा पड़ जाता है और फिर हम कुछ करने के काबिल नहीं होते। तो या तो हम दावे उस तरह से ना करें कि जिस जो हम निभा ना सके, और दूसरे ये कि अपने लीडर या अपने बड़े या अपने बुजुर्ग, आपने देखा पीछे उन्होंने दुरैद की बात को भी नहीं सुना था, ठीक है, हालांकि वो बहुत ज्यादा हिकमत वाला था, बहुत वाइज आदमी था, उसने जो बात कही थी इन द एंड वो सही निकली थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। यहाँ पे भी जो जोशीले सहाबा थे उनका जोश था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी क्वालिटी देखे कि आपका तहम्मुल था, ये नहीं फरमाया कि तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, ये क्या बात हुई, ये नहीं, अच्छा चलो ठीक है तुम करके देख लो, फिर उसके बाद जब नुकसान उठाया तो फिर उसके बाद कहते हैं हाँ अब, और उस वक्त खुश होके फिर जा रहे हैं, तो बाज दफा ऐसी चीज भी करनी पड़ती है कि जिसके अंदर भी लोगों को खुद तजर्बा होता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो बाज दफा बच्चों को या इसको लेट गो करके देखना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी बातों में नहीं लेकिन छोटे छोटे मैटर्स में, कि वो फिर खुद जब उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर बाज आते हैं। फिर बाज लोगों ने गुजारिश की कि आप इन पर बददुआ करें। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब कूच करने लगे तो उस वक्त फिर बाज लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह आप इन लोगों के लिए बददुआ करें। अब आप बताएं, बददुआ का मौका बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना, बनता तो है ना। अच्छा, आप अपने आप को रख के सोचें कि मसलन आपके साथ किसी ने पास्ट में भी बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, आपको अपने घर से निकाल दिया, आप उसके घर पे गई, बेइज्जत करके निकाल दिया, आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, नेक्स्ट टाइम भी वो आपके घर आ गई आपसे लड़ने या आपके साथ बुरा करने के लिए, तो उसके बाद हम तो इतने क्विक है ना बदुआ करने में, अल्लाह इसको गारत करे, अल्लाह इसका सद करे, वो करे वो करे, कितनी। इवन बाज माए अपनी औलाद को भी बदुआ करने से नहीं चूकती के गुस्से के अंदर आकर। तो आप सोचे कि ये वाला एक मौका ऐसा बनता था जिसमें कोई और इंसान होता तो उसके मुंह से बदुआ निकल जाती कि अल्लाह इनको पूछे कि ये ऐसे मतलब बिहेव कर रहे हैं इसके बाद, और इतना नुकसान कर दिया। अब देखिये हुनैन के अंदर तो उतना नहीं हुआ जितना यहाँ पे आके एक मसला पड़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो सहाबा खुश हो गए कि अब ये बद्दुआ करने लगे हैं, हमने इनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी हाथ उठा लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह सकीब को हिदायत दे और इन्हें मुसलमान बना के ले आ। सुभान अल्लाह, आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी ताइफ में इनके लिए दुआ ही की थी और अब फिर इनके लिए दुआ की और आपकी दुआ कबूल हुई है, और ये अब वो लोग हैं जिनके लिए जेन्युइन बनता था कि अगर करते भी तो एक मतलब एक मतलब एक पॉइंट बनता था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे पता चलता है, आपका तहम्मुल इससे पता चलता है कि आप वाकई रहमतुल आलमीन थे, और इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे इसलिए नहीं करते थे कि इनसे ये चीजें छीन लें, इनके किले छीन लें, इनके शहर छीन लें, इनकी चीजें मतलब इनके शहर को फतह करके वो सारे रिसोर्सेज जो वहां पे हैं वो हम यूज कर लें, इतने बाग हैं, इतना सब लश ग्रीन इलाका है, तो हम ये नहीं, ये नहीं था कि क्या था कि इन लोगों को हिदायत मिल जाए। जी मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो ताइफ से ही थे, ये ही था। तो इससे पता चलता है ना असल मकसद, जबकि आज बाज लोग ये दावा करते हैं कि हम असल में इस्लाम के लिए ये कर रहे हैं, जो भी हम दुनिया में लड़ाइयां या वो कर रहे हैं इस्लाम की खातिर कर रहे हैं, और इस्लाम की खातिर हमारा ये सारा फसाद है जो वो जिसको जिहाद का नाम देते हैं उसमें और इसमें कितना फर्क है आपको खुद पता चलता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी जंगें की हैं उनके पीछे क्या था, पता चलता है कि मोटिव क्या था। कहीं मोटिव ये नहीं था कि कत्लो गारत की जाए, खून रेजी की जाए, उनके रिसोर्सेज छीने जाए, उन पर कब्जा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था, उनका मकसद कुछ और था, और वो सारा इसमें पता चलता है। फिर अम्वाले गनीमत और कैदियों की तकसीम। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब वापस आए हैं तो यहां पे अब जेराना में वो सारा माले गनीमत है मौजूद। ओके, अब ये माले गनीमत आप सोचें इसकी वैल्यू कितनी होगी, कि जब मैंने आपको बताया कि एक समझ ले गाड़ी की तरह एक ऊंट है, तो हजारों ऊंट हैं, हजारों बकरियां हैं, औरतें बच्चे हैं, और कितना कितनी चांदी है, तो ये मतलब जैसे आप समझ लें आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स या कोई खजाना है जो वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको तकसीम करने का वक्त है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जेराना वापस आकर 10 दिन से ज्यादा ठहरे और माले गनीमत तकसीम नहीं फरमाया। क्यों, आप क्या सोचते हैं क्यों?
हवाजिन
शाबाश के, यानी हो सकता है कि ये लोग जो हैं जिन जो उनका ये सारा है, हो सकता है ये वापस आ जाएं, हो सकता है ये आके कोई मुसलमान हो जाएं, कोई माफी मांग लें, इसके ऊपर कोई बातचीत करने को तैयार हो जाएं और ये ना तकसीम हो, क्योंकि एक वंस तकसीम हो जाए फिर तो बहुत मुश्किल है कि सबसे वापस लेना और करना। जी आपको इंतजार था कि हवाजिन तौबा करके आ जाए। अब हवाजिन कौन है? जी हवाजिन और सकीफ ही तो मिलके आए हैं ना, हवाजिन के अंडर ही वो सारे जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे बद्दू। अच्छा, और अपने माल और कैदी वापस ले जाएं। इसी से पता चलता है एक भी देखें क्लास मिस करना जो है कितना आप वो एकदम کیونکہ یہ ایک سارا سیکوینس چل رہا ہے نا, یہ قرآن کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے چلو ایک کلاس نہیں بھی لی تو آپ کو اگلی سمجھ آ جائے گی, اس میں نہیں سمجھ آتی کیونکہ آپ وہ سارا مس کر دیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا بیچ میں. تو اب وہ اپنے مال اور قیدی تاکہ واپس لے جائیں, لیکن جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تالیف قلب کیا چیز ہوتی ہے؟ شاباش, اسلام کی طرف لانے کے لیے غیر مسلموں کا. آپ کو پتا ہے سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں بھی ایک مؤلفۃ القلوب کے لیے, تالیف قلب کے لیے, یعنی ان کے دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ دیے جائیں. تو خمس ایک آپ کو جیسے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا بھی ہے مال غنیمت کی جو تقسیم ہے کس طرح سے کی جائے گی, اس میں سے خمس بھی نکلتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں مال غنیمت جیسے ہم نے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس بندے اس کافر کا جو بھی ہتھیار یا جو بھی اس کی زیرہ یا اس کو ملے گا جو قتل کرنے والا. اسی طرح لیکن پیچھے انہوں نے اپنے کیمپوں کے اندر یہ ہزاروں مویشی اور یہ سب اور یہ چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ سب کچھ بھی تھا. تو مال غنیمت کے بہت طرح کے طریقے ہیں. اب اس میں سے جو خمس تھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی امیر ہوگا وہ اپنی مرضی سے اس کو چاہے تو تقسیم جیسے بھی کرے. ٹھیک ہے جی جی. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تالیف قلب کے لیے استعمال کیا جو کمزور اسلام والوں کو دیا. کمزور اسلام والے کون تھے؟ ابھی ابھی جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور ان میں ایک نام آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے؟ ابو سفیان. اور ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے پچھلے ہی لیسن میں کہ ابو سفیان نے کیا کہا تھا جس وقت کہ اس نے دیکھا کہ بگڑ مچ گئی اور مسلمان واپس بھاگ رہے ہیں, تو اس نے کہا ابھی انہوں نے نہیں رکنا, آپ سمندر پہ ہی جا کے رکیں گے کہیں. یعنی واٹ دا گرج ان سائڈ ہم وہ اس وقت بھی آ گیا, ابھی بھی تھا وہ. ٹھیک ہے اچھا پھر تو اس وقت پھر تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھی اسلام کی طرف لانے کے لیے. کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح سے؟ یہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی کہے گا آپ نے لالچ سے ان کو وہ کیا. دیکھیں اس طرح سے کرنا جائز ہے اگر آپ کسی جگہ پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ مشنریز کیا کرتے ہیں جو کرسچن مشنریز ہوتے ہیں جس جگہ پہ جاتے ہیں نا یہ وہاں پہ جا کے ایک ہاسپٹل ایک سکول وغیرہ یہ اس طرح سے کوئی چیز ایسی بناتے ہیں اور ہاں ایسی بنا کے پھر وہاں پہ یعنی لوگوں کو جب لوگ ادھر آنے لگتے ہیں تو پھر ان کو پریچ کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر حالانکہ ان کا تو دین حق بھی نہیں ہے, اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ تالیف قلب کے لیے سپینڈ کر سکتے ہیں جس کا آپ نے دل مائل کرنا ہو. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مال سے اس طرف کو آتے ہیں, آپ ان کی ہیلپ کریں ان پہ سپینڈ کریں وہ ہو سکتا ہے اسلام کی طرف آ جائیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ تو پھر سچے مسلمان نہیں ہوں گے یہ ایسے نہیں ہوں گے, نہیں آپ ان کو انٹر ہونے دیں, اس کے بعد جب وہ اسلام کو پڑھیں گے سیکھیں گے تو پھر خود ہی ان کے دل اس کے اوپر جم جائیں گے. جی جیسے بعض دفعہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں آ کے ای میل میں بھی کوسچن یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو غیر مسلم ہے لیکن وہ اسلام لانے کو تیار ہے, تو ہمیں کیا پتا کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہوا. دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور یہ میں کہتی ہوں کہ اگر ایک انسان اگر وہ بچہ ضد کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا بھلا انسان ہے, کیونکہ بھلا ہوتا ہے وہ اسلام کے اندر آ کے بھی بھلا رہے گا, اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو آپ سوچیں آپ نے ایک جان کو آگ سے بچا لیا. آپ یہ ہم یہ اس طرح نہیں نا سوچتے, ہم یہ سوچیں ہم نے ایک جان کو آگ سے بچا لیا یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آ جائے. اب یہ سوچنا کہ میں جج کروں پہلے کہ اس کا پکا بھی ہے کہ نہیں ہے اسلام, یہ ہمارا کام نہیں ہے. جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو ہاں یہ ضرور کریں کہ اس کے بعد اس کو اسلام کو سیکھنے میں ہیلپ کریں, مگر یہ نہ کریں کہ اسی طرح ہم دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ جب کوئی اسلام لانے پہ رضا مند ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اتنا ڈیفیکلٹ ایک پکچر دکھاتے ہیں کہ پھر دیکھا تمہیں اپنی نوکری چھوڑنی پڑے گی, یہ والی تو نہیں کر سکتے ہو, تمہیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا, تم اپنے بیوی کو بھی طلاق دینی پڑے طلاق کیا تمہاری ختم ہو جائے گی کیونکہ تمہاری بیوی بھی نہیں تمہاری بیوی رہے گی, تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا, اتنا اس کو ڈیفیکلٹ دکھاتے ہیں. اور پھر تم نے پکا ہونا پھر واپس نہیں تم دیکھو جا سکتے, پھر ایسی ایسی اس کو چیزیں دکھاتے ہیں کہ وہ دور سے ہی پھر بھاگ جاتا ہے کہتا رہنے دو ایسا. नहीं, आप उसको आने तो दो, जब वो कलमा पढ़ लेगा हो सकता है आज रात उसकी कब्र के अंदर हो, तब क्या करोगे? आपको क्या पता उसने कितने दिन जीना है? आप उसको इतना बड़ा बना के दिखा देते हैं कि नहीं नहीं फिर हमें क्या पता वापस ना चला जाए। ये हमारी हेडेक नहीं है वापस ना चला जाए कुछ, इस्लाम के दायरे में उनको एंटर होने दो, उसके बाद इस्लाम हक है ये अपनी हकानियत खुद दिखाएगा। जब लोग इसको स्टडी करते हैं तो आपने देखा ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं, मैंने खुद देखी हैं कि जो इस्लाम लेकर आए यानी शादी करने के लिए इस्लाम लेकर आए, जिसके साथ शादी की थी उसने उस वक्त तो इस्लाम का कह दिया, तो उसके बाद वो उससे भी आगे निकल गए और उनकी अब नहीं बन रही क्योंकि ये तो बहुत ही आगे निकल गई है, ये तो बहुत ही आगे निकल गई है। और वो जो आदमी था उसने तो ऐसे सोच के नहीं की थी, उसने तो बस इतना सा इस्लाम चाहता था कि बस कलमा पढ़ ले, लेकिन वो इतनी आगे निकल गई। तो ऐसे भी होता है क्योंकि वो फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक यानी उनको इस्लाम की तरफ मायल करने का तरीका था। तो मैंने आपको बताया कि बाज लोग माल से भी इस तरफ को आते हैं और अगर आ जाएं तो इसमें हर्ज नहीं है कि अगर आप उनके ऊपर स्पेंड करें, उनकी जो भी जरूरियात हैं उसको करने के लिए उनकी हेल्प करें और अगर वो आ जाते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी भलाई है। तो चुनाचे अबू सुफियान को 40 औकिया चांदी 1600 दिरहम बनते हैं ये, और 100 ऊंट दिए। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान बिन हरब को 100 ऊंट अता फरमाया तो उसने कहा मेरे बेटे यजीद को भी कुछ अता फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी 100 ऊंट दे दिए। अब वो कहने लगा मेरे बेटे मुआविया को भी कुछ अता फरमाइए, आपने उसे भी 100 ऊंट दिए, हर एक को 6-6 किलो चांदी भी दी। गोया अकेले अबू सुफियान और उसके बेटों समेत 300 ऊंट और 18 किलो चांदी इनको मिली थी, एक फैमिली को यानी। फिर इतना ही इसके बेटे यजीद को दिया और फिर इतना ही इसके बेटे मुआविया को दिया। सुफवान बिन उमैया अभी तक मुसलमान है या नहीं है? सुफवान बिन उमैया अभी तक मुसलमान नहीं है, राइट? इसी से हथियार लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना यहाँ पे। तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 फिर 100 फिर 100 ऊंट दिए, यानी 300 ऊंट दिए। और ये वाकया मैंने आपको पहले भी बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुफवान जा रहा था और उसने देखा एक वादी थी भरी हुई बकरियों से, भेड़ों से और इनसे। तो उसकी जैसे यानी एक होती है ना, एडमायर करता है इंसान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? तो बोला हाँ। तो आपने फरमाया ये सब तुम्हारा है, ये सब का, ये सारा का सारा तुम्हारा है। इसी वजह से आप देखें कि वो उसने कहा था कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद बोझ रखता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत से मुझे इतना माल दिया और वो मुझे मुसलसल माल देते रहे, मुझे नवाजते रहे, हत्ता कि वो मेरी निगाहों में महबूब तरीन शख्सियत बन गए। तो समझ आ गई आपको कि फिर इतना दिया, इतना दिया किस वक्त तक कोई इंसान फिर दिल में रखेगा? क्योंकि उसने कहा था कि ये काम सिर्फ एक नबी कर सकते हैं, ये एक आम इंसान नहीं कर सकता। आप खुद सोचें, आम इंसान कितना भी बड़ा वो हो, खजाना हो, उसमें से अपने लिए तो कुछ रखेगा? ये थोड़ी करेगा तुम्हें सारे तुम लोग ले लो ले लो ले लो, ऐसे नहीं करेगा। और वो भी ऐसा आदमी जिसने अभी अभी क्या कहा था, और ऐसा आदमी जो अभी तक मुसलमान भी नहीं हुआ। हम में से कितनों के हौसले हैं किसी के लिए ये करने के? सोचें जरा, हम खुद सोचें, क्या हम किसी को अट्रैक्ट करेंगे अपने दीन की तरफ? हम तो जरा सी चीज भी निकालने से पहले 10 दफा मुझे क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, इनको हम सदका दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं, हम एक कितने हमने दे देने होंगे, एक 5, 10, 20, 25 डॉलर, उसको भी निकालते हुए हम सोचते हैं इनको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? किसने आपको कहा कि नहीं दे सकते सदका आप? तो हम क्या तालीफ कल्ब करेंगे किसी में? हम तो पहले उसका रिलीजन चेक करते हैं, और इवन मैंने इतना भी लोगों को देखा कि मुसलमानियत में भी चेक करते हैं, नमाजी है कि नहीं, ये है कि नहीं, अगर इसके घर टीवी है तो फिर इसको नहीं देना, अगर उसके घर ये है तो उसको नहीं देना। इसका आपको किसने कहा कि आप ये चेकिंग करें? हमारे दिल तो इतने स्टिंजी हैं। और यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, एक काफिर है, वो काफिर है, और किसका बेटा है? उमैया का, कोई आम आदमी का बेटा नहीं है, उमैया का बेटा सफवान। और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ऊंट दे रहे हैं और ये भेड़ों बकरियों की बड़ी भरी हुई वादी दे रहे हैं। फिर उसके बाद सुफान आपके इस हुस्न सलूक से इस कदर मुतासिर हुआ कि वो जो आपको पता है कि 2 महीने की मुद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दी थी कि तुम जाओ सोच विचार कर लो, वो 3 हफ्ते में खत्म हो गई और वो इस्लाम ले आया, इसने इस्लाम कबूल किया और मक्का पहुंचा। लोगों ने इससे कहा जिसने हिजरत का शर्फ ना पाया वो तो बर्बाद हो गया, बल्कि जिसने हिजरत नहीं की इसका तो इस्लाम ही कबूल नहीं है। लोगों ने उसको ये कह दिया, हालांकि अब हिजरत तो खत्म हो गई थी। जब इनको इस बात का इल्म हुआ तो हिजरत करके मदीना चले गए और आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब के मेहमान बने। आपको मालूम हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने फरमाया फतह मक्का के बाद मक्का से हिजरत खत्म हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से इतनी मोहब्बत रखते थे और उनके मामूली से मामूली कामों की भी कदरदानी करते थे। पूछा सफ़वान किसके मेहमान बने हो, अर्ज किया आपके चचा अब्बास का। फरमाया सफ़वान तुम एक ऐसे कुरैशी शख्स के मेहमान बने हो जो कुरैश से शदीद मोहब्बत रखता है। फिर फरमाया अबू वहब, यानी ये सफ़वान की वो थी कुनियत, मक्का वापस चले जाओ, अपने डेरे पर ही कयाम करो और लोगों को दीन की दावत देते रहो। चुनाचे वो वफात तक मक्का में ही मुकीम रहे और लोगों को दीन की दावत देते रहे। ये है तरीका दोस्त को दोस्त बनाने का, दुश्मन को दुश्मन को दोस्त बनाने का ये तरीका है। कैसे आपने दिल जीत लिया ना, और यानी मैं अपने आप को सबसे पहले करती हूँ। लेकिन हम लोग देखिए कितनी जल्दी मायूस हो जाते हैं, इसने तो आना ही नहीं है, इसने क्या ये देखा नहीं है, इसका तो बाप भी ऐसा था, ये तो है ही ऐसे, हम फौरन मायूस हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मायूस नहीं हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देते चले गए, इसलिए कि हुब्बे दुनिया नहीं था ना, देते वक्त उनका हाथ बंद नहीं होता था। हम अपने आप को बहुत चैंपियन समझते हैं कि हम बहुत देते हैं, ये देखें ये होता है देना। अपने आप को इस जगह पे खड़ा करके सोचें, हमें तो कोई दे भी देना कि आप मुझे दे दें अगर पैसे कि भाई आप तकसीम कर दें, तो मैं भी तकसीम करते हुए देखूंगा अच्छा पहले मैं चेक करूं, हालांकि पैसे नहीं है मेरे, फिर भी हम इतने ज्यादा इस चीज के अंदर वो हैं कि हम हमारे हाथ से निकलता नहीं है। इन्फाक का कितना कुरान में हुक्म है, फिर भी हमारे हाथ कितने तंग है। जी जी उससे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
पहले तो घरों से शुरू
कर जी, सही बात है,
लोगों को करीब ला सकते हैं,
बिल्कुल सही, बहुत अच्छी है आपने बात की कि माल तो अगर नहीं भी किसी के पास है मगर ये चीजें तो हैं, अच्छी जुबान है, मीठी जुबान है, मोहब्बत है, उसमें भी हम आज पीछे हैं, असल में उसमें भी हम आज पीछे हैं। हम तो अपनों को नहीं मोहब्बत दे पाते, गैरों को तो क्या देनी है, पहले तो सबसे पहले हम काफिर का वही टाइटल लगा के फिर कहते हैं ये तो काबिल कत्ल ही हो गया, तो उसके बाद क्या रह जाता है। आज देखें नफरतें कितनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां पे आप किसी के साथ भलाई कैसे कर सकते हैं जहां पर इतनी नफरत है दिलों में। खैर ख्वाही तो है ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खैर ख्वाही थी, तभी आप देखें कि बद्दुआ की जगह दुआ कर रहे हैं, उनके ईमान की फिक्र थी। आज ये चीज नहीं है, नफरत और नफरत है, इतनी ज्यादा नफरत है, आप क्या किसी के साथ भला करोगे, खैर खाई कैसे करेंगे आप, आपको कैसे उनकी हिदायत की हिर्स लगेगी जब आपको वो इतने सख्त बुरे लगते हो। आप कई लोग कुछ भी कहते हो मगर आप सीरत को देखें, जब आपने देखना हो, लोगों की बातें मत सुने, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, आप सीरत को देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली क्या करके दिखाया, ये आपको बता देगा कि हमें किस तरह से चलना है। फिर सुफान बिन उमैया को 100 फिर 100 फिर 100 ऊंट दिए, यानी 300 ऊंट दिए। हकीम बिन हज्जाम ये भी फतेह मक्का के वक्त मुसलमान हुए थे और इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुझे दे माल, मुझे दे माल, एक दफा दिया फिर दो दफा दिया, फिर फरमाते हैं मुझे दे माल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फिर फरमाया था कि ये दुनिया ना सरसब्जो शादाब और मीठी चीज है, ये ऐसी मीठी चीज है जो इसको लेता है ना हिर्स के साथ, अल्लाह ताला उसकी माल में से बरकत निकाल लेता है, जो हिर्स के साथ लेता है ना कि मुझे और मिले और मिले, तो अल्लाह ताला बरकत उसमें से खत्म कर देता है। तो ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तो इनको इतनी ज्यादा ये बात यानी इनके दिल को लगी थी कि इन्होंने सारी जिंदगी फिर इनको बैतुल माल से भी देने की कोशिश की गई है, मुझे नहीं कहते थे सारी जिंदगी कहते थे मैंने किसी से नहीं लेना, नहीं हकीम बिन हज्जाम। फिर हारिस बिन कल्दा, ओयना बिन हिसन, इकरा बिन हाबिस, ये भी यानी बद्दू कबाइल में से थे, ये यानी बद्दू लोग थे, इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। عباس بن مرداس، علقمہ بن علاسہ، مالک بن عوف، اللہ بن حارثہ، حارث بن حشام. حارث بن حشام کون ہے؟ بن حشام اور کون تھا؟ ابو جہل کا سکا بھائی حارث بن حشام، جبیر بن مطعم، یہ بھی یاد ہے آپ کو؟ عدی، رائٹ. سہیل بن عمر اور ہویتب بن عبد العزہ وغیرہ کو 100-100 اونٹ دیے، کچھ اور لوگوں کو 50-50 اونٹ دیے. ایک شاعر بھی تھا بنو سلیم کا شاعر، عباس بن مرداس، جس کو 100 کی بجائے 50 اونٹ ملے، تو اس نے ایک قصیدہ پیش کیا جس میں بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کیا کہ ان کو تو 100-100 اونٹ عطا کیے گئے اور ہم بھی عزت اور شرف میں ان سے کوئی کم نہیں ہے. تو یہ پیچھے اس کا ذکر آیا نا، عباس بن مرداس، یہ اس کے اوپر لکھ دیں کہ یہ شاعر تھا بنو سلیم کا، پچھلے پیج پہ یہ گزرا ہے اس کا نام. تو پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 50 اونٹ دے دیے تھے. اب یہ 50 ایسے نہیں، کوئی 50 روپے نہیں ہے، سوچے 50 اونٹ ہیں، بہت بڑی بات ہے. اچھا، اور کچھ اور لوگوں کو 50-50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرا ہو گیا، یعنی بہت یہ بات پھیل گئی لوگوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہے. یعنی کچھ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے کچھ رکھ لوں، میں اپنے لیے کچھ رکھ لوں، وہ نہیں ہے. چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا. اب اس بات کو آپ اس طرح سے سوچیں. اچھا، اسی کے اندر ایک اور واقعہ بھی آیا تھا، یہاں پہ میرے خیال میں نہیں ہے وہ، کہ وہ جو آپ پڑھتے ہیں کئی دفعہ کہ ایک بدو آیا تھا، اس نے چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا تھا اور اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس طرح سے کر کے اس نے یہ چادر کھینچ دی تھی اور آپ کو چوک کرنے کے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو دے دو اور اس کو برا نہیں مانا، آپ مسکرا دیے. اب یہ جو ہے نا، جیسے موب کی صورت میں لوگ آ گئے، اور آپ نے اس کی مثال میں نے تو دیکھی بھی ہے، تو مجھے پتا ہے اس کا اندازہ ہے کہ کبھی آپ ایسے، جیسے ہمارے ملک میں ایسی جگہوں پہ جائیں مثلاً ہیں جہاں پہ جیسے جھگیاں ہیں یا وہ ہیں، اور آپ کوئی مثلاً ہے کوئی دیگ وغیرہ ہے یا آپ نے وہ بانٹ رہے ہیں اور آپ ان کو دے رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگا کہ آپ میری جان بچے گی نہیں، آپ کے لیے جان بچا کے نکلنا، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ اتنے آپ کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دو کیسے لگتا ہے کہ یعنی آپ کو ختم کر دیں گے. تو یہ لوگ نا کہ ہمیں دو ہیں، ہمیں دیں، تو وہ بدو سارے آپ کے اوپر اتنے ہو گئے کہ ایسے ٹوٹ پڑے کہ آپ پیچھے ہوتے ہوتے وہ درخت آ گیا اور جس میں آپ کی چادر پھنس گئی. آپ نے فرمایا میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا. یعنی کہ میں اگر میرے پاس ہوتا، یعنی اب ساری ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے، اب یہ بدو سارے مل کے آ گئے ہیں، وہ اتنا ہجوم کہ وہ کہہ رہے ہیں اب دیں دیں ہمیں دیں، تو وہ کیسے ان سے جان چھڑائی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس ہوتا تو میں نے رکھنا تھوڑی تھا تم سے. پھر آپ نے ایک اونٹ کی کوہان کے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں ہے، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تمہیں پر پلٹا دیا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس بھی سارا تالیف قلب کے لیے دے دیا، لہٰذا سوئی اور دھاگا تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے دن آر ہے. آر یعنی شرمندگی کا باعث ہوگی، رسوائی ہے یعنی ذلت ہوگی اس کے لیے، اور آگ ہوگی. اگر مال غنیمت میں سے کسی کے پاس ایک سوئی کے برابر یا دھاگے کے برابر بھی ہے تو وہ بھی واپس لا کے جمع کرا دے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پبلک اکاؤنٹ ہوتا ہے یا پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک سوئی کے برابر چیز بھی لینا، وہ پھر سمجھنے سب کا حق مارا ہے نا. اب کس کس کا، اگر واپس لے بھی آئیں گے، جیسے ایک دفعہ ایک آدمی واپس لے آیا تھا لیکن اس وقت مال تقسیم ہو چکا ہوتا، تو آپ نے فرمایا اب اس کو لے جاؤ، اب میں نے کیا کرنا، اس کو لے جاؤ کیونکہ یہ اب کسی کام کی نہیں، اس لیے مال تقسیم ہو چکا ہے، اب وہ کیسے تقسیم ہوگی. تو وہ چیز انسان کے اوپر آگ بن جائے گی قیامت کے دن. یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا. آپ دیکھیں یہ بھی ایک ایمانداری کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ایک جنگی میدان ہے، اس کے اندر چیزیں کتنی بکھری ہوئی ہیں، کوئی ہے تلوار ہے، نیزہ ہے، زرے ہیں، کیا کیا چیزیں جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کسی کا گھوڑا کوئی بھی چپ کر کے ڈال لے اپنے پاس تو کسی کو کیا پتا چلے گا. لیکن دیکھیں ان کی آنیسٹی کے وہ واپس لا کے دے رہے تھے, ایک ایک معمولی سی چیز. اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا. غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت آتا ہے اس کی مقدار یہ ہے, تقریباً ڈیڑھ اونٹ, ڈھائی بکری, دس درم اور ایک قیدی کا ایک تہائی حصہ. اب دیکھیں ظاہر ہے ڈیڑھ اونٹ تو نہیں نا ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا, نہ ڈھائی بکری, تو اب کیسے ہوا؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے چلو دو اس کو دے دیا تو اس کا آدھا اس کو دے دیا, تو اس طرح کر کے کچھ بیلنس. اب اگر ایک آدمی کو دس درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو کتنی بنتی ہے؟ یعنی دس درہم دیں اور یہ ڈھائی بکری, ڈیڑھ اونٹ یا ایک قیدی کے ایک تہائی میں سے ایک چیز دینی ہے تو کتنی بنتی ہے؟ تو اس کیس میں یا تو صرف چار اونٹ آئیں گے یا صرف چالیس بکریاں آئیں گی. یعنی دس درہم دیے تو باقی ان میں سے ون چوز کر لو کوئی ایک چیز, یا ایک قیدی کا دو تہائی حصہ آئے گا. یعنی اب پھر کوئی سے خرید لے دو تہائی اگر تمہارے پاس ہے تو تم ون تھرڈ کسی اور سے خرید کے تو پورا قیدی لے سکتے ہو, اس طرح سے کر کے. تو یہ ان کے حصے میں آیا. اب اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم باقی پڑھیں گے. میں تو سوچ کے آئی تھی کہ زیادہ آج کریں گے لیکن کلاس بھی ذرا دیر سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, پھر اگلی دفعہ آپ لوگ اس جو سبق ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر کے آیا کریں پلیز.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.